سنیچر 7 مارچ کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جھڑپوں کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی ہلاک. اسرائیل کے خلاف عالمی رد عمل اتنا کمزور کیوں؟
حماس چونکہ ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے تو پھر وہاں پر سمپتی جو ہے نہیں ہوتی, وہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی حماس کی چال سمجھا جاتا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. فلسطین کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جھڑپوں کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. خبر کی تفصیلات سنیے رضا ہمدانی سے.
فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مظاہرین پر گولی اس وقت چلائی جب انہوں نے سرحد کی خلاف ورزی کی. اسرائیلی وزیر دفاع نے تنبیہ کی ہے کہ جو بھی غزہ اور اسرائیلی سرحد کے قریب آئے گا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان مہاجرین کو اپنی آبائی زمینوں پر واپس آنے کی اجازت دی جائے جو اب اسرائیل کا حصہ ہیں. جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند گروپ حماس حملے کرنے کے لیے یہ ریلیاں نکال رہا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے فلسطینیوں اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپوں میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ایک رہنما نے یہ الزام لگایا کہ ان کے پارٹی کے اراکین خریدے گئے, اور پھر انہوں نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں انہی کا ساتھ دیا جن پر ووٹ خریدنے کا الزام لگایا تھا. صوبہ بلوچستان کے ضلع خاران میں ایک شاہراہ کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران ان کا مزید کہنا تھا.
تو جب چیئرمین سینٹ کی بات آئی تو وہ دونوں اس معاملے پر اکٹھے تھے, خریدنے والا بھی اور جس کے آدمی خریدے گئے دونوں اکٹھے تھے. جب الیکشن ہو گیا تو جس کے آدمی بکے تھے اس نے کہا کہ میں نے تو خریدنے والے کا ساتھ نہیں دیا. تو اب خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے عوام تو آپ کو پہچانتے, ایک دوسرے کو تو پہچان لیں, ایک دوسرے کو تو دیکھ لیں کہ آپ میں سے کون سا سچ بول رہا ہے اور کون سا جھوٹ بول رہا ہے.
روس نے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی کو زہر دینے سے متعلق کیس پر بات کرنے کے لیے برطانوی وزیر خارجہ بوریس جانسن سے ملاقات کی درخواست کی ہے. لندن میں روسی سفارتخانے نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جس سطح پر بات چیت ہو رہی ہے وہ ناکافی ہے. روسی سفارتخانے نے امید کا اظہار کیا کہ برطانیہ اس درخواست کا مثبت جواب دے گا اور جلد برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات ہو سکے گی. شام کے دارالحکومت دمشق کے شمال مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما پر فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے. تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی.
ہلاک ہونے والے افراد میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے. دوما میں گزشتہ کئی ہفتوں سے حالات بہتر تھے, تاہم باغی جنگجوؤں کے ساتھ جاری مذاکرات میں ناکامی کے بعد جمعے کی شام فضائی حملوں کا آغاز ہوا. سرکاری خبر رساں ادارے سنا کے مطابق جیش الاسلام نامی باغی گروہ کو ہتھیار ڈالنے کی صورت میں محفوظ راستہ دینے کی پیشکش کی گئی تھی جسے انہوں نے مسترد کر دیا. شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ باغیوں کی جانب سے دمشق میں عام شہریوں پر گولہ باری کی جا رہی ہے جس کے باعث اب تک کم از کم 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
افغانستان کے دفاعی حکام کے مطابق فضائی حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے افغان یونٹ کا کمانڈر قاری حکمت ہلاک ہو گیا ہے. قاری حکمت کو افغان صوبے جوزجان میں ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. انہوں نے گزشتہ سال طالبان کو چھوڑ کر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی تھی. ایران کے وزیر مواصلات کے مطابق ایران کے سائبر انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر ہونے والے سائبر حملے کے نتیجے میں ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس اور ویب سائٹس متاثر ہوئی ہیں. ایرانی حکام نے اس ضمن میں آج ہنگامی اجلاس بھی کیا. خبر کی تفصیلات ذیشان علی کی زبانی.
سائبر اٹیک کے باعث سرکاری ادارے بھی بڑی حد تک متاثر ہوئے, تاہم ملک میں تیزی سے راؤٹرز, انٹرنیٹ سروسز اور سرورز دوبارہ بحال کیے جا رہے ہیں. وزیر مواصلات محمد جاوید ازاری کے مطابق سائبر حملے کے باعث نظام میں کمزوریوں کا اندازہ ہوا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ حملے کی سورس بھی ڈھونڈی جا رہی ہے. وزیر مواصلات نے ایک تصویر بھی ٹویٹ کی جس میں سائبر حملے سے متاثر ہونے والے کمپیوٹر کی اسکرین پر امریکی پرچم کی تصویر نظر آ رہی تھی.
شمالی اور جنوبی کوریا کے حکام دونوں ممالک کے سربراہوں کے درمیان براہ راست ٹیلی فون لائن کے قیام پر مذاکرات کر رہے ہیں. اس ٹیلی فون لائن کے ذریعے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے پیونگ یانگ میں دفتر کا پہلی مرتبہ سیول میں جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو سکے گا. دونوں ممالک کے سربراہ نئی براہ راست ٹیلیفون لائن کو رواں ماہ کے آخر میں ہونے والی ملاقات سے قبل استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ اپنی فوج کے مرین یونٹ کو بحال کر دیا ہے۔ مرین یونٹس کو بحال کرنے کا مقصد ان دور دراز جزیروں کی حفاظت کرنا ہے جنہیں چین سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے ملک کے تمام بینکوں کو تنبیہ کی ہے کہ بٹ کوائن، لائٹ کوائن اور پاک کوائن سمیت تمام ورچوئل کرنسیز کی مدد سے ہونے والی کسی بھی لین دین کو مشکوک قرار دے کر اسٹیٹ بینک کو متعلق کریں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جھڑپوں کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے 1300 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ کے ساتھ ناجیہ گلزار۔ شروعات صوتی جھلک سے۔
گزشتہ روز فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کے حوالے سے فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں غزہ سے تعلق رکھنے والے صحافی یاسر مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مظاہرین پر گولی اس وقت چلائی جب انہوں نے سرحد کی خلاف ورزی کی۔ ادھر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف کا استعمال بند کرے۔ ادارے کی ترجمان کہتی ہیں،
اسرائیل نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ طاقت کا ناجائز استعمال ہوا۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی جتنی معلومات ہم نے جمع کی ہیں اس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ طاقت کا ناجائز استعمال کیا گیا، اور ایسی صورتحال میں جہاں کسی ہلاکت یا شدید زخمی ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔
اس سے قبل امریکہ نے فلسطینیوں سے کہا تھا کہ وہ پرامن احتجاج کریں، غزہ اور اسرائیل کی سرحد سے 500 میٹر دور رہیں۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب جمعے کو فلسطینی نئے مظاہروں کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ روز ہزاروں مظاہرین اسرائیل اور غزہ کے 65 کلومیٹر طویل بارڈر کے 5 مقامات پر اکٹھے ہوئے۔ مظاہرین نے بڑی تعداد میں ان مقامات پر ٹائر جلائے تاکہ اس کے دھوئیں سے سرحد پار موجود اسرائیلی فوجی انہیں بآسانی نشانہ نہ بنا سکیں۔ اس موقع پر مظاہرین میں سے ایک شخص نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ جو ٹائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم جنگ یا کسی اور چیز کے لیے نہیں لائے ہیں، یہ ہم اسرائیلی سنائپر سے خود کو بچانے کے لیے لائے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی مظاہرین کا منصوبہ ہے کہ وہ ٹائر جلائیں گے تاکہ اسرائیلی فوجیوں کو مظاہرین نظر نہ آئیں۔ اس کے علاوہ مظاہرین شیشوں کا استعمال کریں گے تاکہ اسرائیلی سنائپرز کے لیے ٹارگٹ پر نظر رکھنے میں مشکلات پیدا ہوں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے تنبیہ کی ہے کہ جو بھی غزہ اور اسرائیل کی سرحد کے قریب آئے گا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جبکہ حماس کے ایک سینئر رہنما محمود الظہر نے کہا کہ فلسطینی اپنے حقوق کے لیے لڑنا بند نہیں کریں گے۔
ہم اپنے ناقابل انتقال حقوق کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا ناقابل انتقال حق زمین ہے۔ یہاں کوئی بھی 1967 کی سرحدوں کے حوالے سے بات نہیں کرتا۔ یہاں لوگ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں، پورے فلسطین کی۔ تیسرا حق مقدس مقامات ہیں، بیت المقدس، مسجد اور چرچ۔ ہم اپنی زمین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
یاد رہے کہ یوم الارض کے موقع پر فلسطین مہاجرین کے اسرائیل میں اپنے گھروں کو لوٹنے کے حق میں مظاہروں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں مزید شدت اسرائیل کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ کے بعد آئی، جس میں 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان مہاجرین کو اپنی آبائی زمینوں پر واپس آنے کی اجازت دی جائے جو اب اسرائیل کا حصہ ہیں، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند گروپ حماس حملے کرنے کے لیے یہ ریلیاں نکال رہا ہے۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے واشنگٹن میں موجود تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ دنیا آخر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع پر خاموش کیوں ہے؟
دیکھیں، دنیا کی خاموشی جو ہے وہ ریلیٹو ہے۔ اگر تو دنیا سے مراد امریکہ ہے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ کا ایک زاویہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور وہ ہے اسینشلی آپ کے جو اسرائیلی موقف ہے اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے۔ پھر خاص طور پہ یہ غزہ کی پٹی کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ کوئی ڈیموکریٹک یا ہیومینیٹیرین پوائنٹ ویو سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر غزہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ حماس کی پشپنائی سے ہو رہے ہیں، اور حماس چونکہ ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے، ایک دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے کئی زمانے سے، تو پھر وہاں پر سمپتی جو ہے نہیں ہوتی۔ وہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی حماس کی چال سمجھا جاتا ہے کہ حماس غزہ کے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کر کے تو اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے جو ہے قدر خاموشی کہی جائے یا جو ہے وہ اس طرح کی توجہ نہیں دی جا رہی اس مسئلے پر۔
اچھا، آپ نے حماس کا بھی ذکر کیا، تو مبصرین جو ہیں ان کا یہ خیال ہے، یہ تاثر ہے کہ حماس کی مقبولیت جو ہے وہ شاید کم ہو رہی ہے، اور ایسا کرنے کی وجہ ان کی مقبولیت بحال کرنا ہے۔
جی، اس میں بہت سارے جو حکمت عملی کار فرما ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ یہ ایک تو ان کا آڈینس جو ہے عالمی برادری ہے، انٹرنیشنل ارینا ہے، اس کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ہم لوگ پیسفلی، ہم اب دیکھیں اب پیسفلی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، تو پھر بھی اسرائیل ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو وہ ایک طرح سے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ چونکہ اب 11 سال سے تن تنہا جو ہے وہ حماس ہی آل ان آل ہے غزہ کی پٹی کے اندر، ان کی حکومت ہے، ان کی اجارہ داری ہے، تو وہ اب صحیح طریقے سے جو ہے عوام کو ڈلیور نہیں کر پا رہے۔ پہلے ہی کوئی 2-3 جنگیں کر ہو چکی ہیں جہاں پر، جس کی وجہ سے وہاں پر جو معاشرتی حالات جو ہیں وہ بڑے ہی خراب ہیں۔ پھر وہ انڈر سیج ہیں، ایجپٹ میں بھی بلاکیٹ کیا ہوا ہے، اسرائیل نے بھی کیا ہوا ہے، تو ان کی کوئی وہ ایک طرح سے جو ہے سکویز ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے عوام جو ہے وہ ان کے خلاف آبویسلی جو ہے اس طریقے کی سپورٹ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی قیادت نے جو ہے یہ کیلکولیٹ کیا کہ اگر اس قسم کے مظاہرے کیے جائیں، ایک تو کچھ سٹیم لٹ آف ہو جائے گی، پھر یہ ہے کہ عالمی برادری کے اندر جو ہے اور عالمی ارینا کے اندر تھوڑی سی سمپتی گین کرنے کی بھی کوشش ہے۔
کامران، یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اتنا کھلے عام کیسے ہو رہا ہے؟ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، آخر اسرائیل کو کسی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کرنے سے اسرائیل کا اپنا نام بھی تو دنیا میں خراب ہو رہا ہے نا۔
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حلقے جو ہے اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے بھی کرتے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے تھے وہ بھی نہیں کر رہے۔ اب یہ ایک بہت ہی مشکل سچویشن ہے کہ یہ جغرافیے کا جو نا کھیل ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں ایک اسٹریٹیجک ڈیپتھ نہیں ہے اسرائیل کے پاس، چاہے وہ لبنان کو لے لیا جائے یا سیریا کو لے لیا جائے یا جارڈن یا ایجپٹ، اور یہاں تو غزہ کی پٹی جو ہے وہ بالکل ہی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے چھوٹا موٹا مظاہرہ بھی، خاص طور پہ اگر اس کو حماس انجینئر کر رہی ہے، تو وہ اس کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر، اور اس کو پھر کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی اس کو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے اس کو یہیں پر روک دو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی حکمت عملی ہے، اور جو اسرائیل کے الائز ہیں اور امریکہ ہے، مطلب دیگر مغربی ممالک ہیں، تو وہ اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ ایک تھریٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ اس طرح کی سمپتی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ ویسٹ بینک میں ہوتا جہاں پر حماس نہیں ہے، دیگر ملٹنٹ گروپس نہیں ہیں، اور صدر محمود عباس کی فتح جو تحریک ہے ان کی حکومت ہے, تو میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ سمپتی ہوتی.
یہ تھے واشنگٹن میں موجود تجزیہ کار کامران بخاری. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے. داتا دربار کا مقام پر ہونے والے دھرنے کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ مذہبی جماعت نے حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 12 اپریل تک کا وقت دیا ہے, جس کے بعد انہوں نے اس دھرنے کو ملک بھر میں پھیلانے کی دھمکی دی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
تحریک لبیک پاکستان کے رہنما حکومت کو اب تک 2 ڈیڈ لائنز دینے کے بعد 2 مرتبہ داتا دربار پر ہونے والے دھرنے کو طول دے چکے ہیں. دونوں مرتبہ ان کا دعویٰ تھا کہ ان سے مذاکرات کرنے والی حکومتی وفد نے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے غور کرنے کے لیے وقت مانگا تھا. وفاقی یا پنجاب کی صوبائی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی معلومات سرکاری طور پر سامنے نہیں آئیں, تاہم تحریک لبیک کا دھرنا بدستور جاری ہے. اس کو جاری رکھنے کا اعلان جماعت کے رہنما پیر افضل قادری اور خادم حسین رضوی نے جمعہ کے روز داتا دربار کے مقام پر ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر ان سے کیے جانے والے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر دیتی. تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک وفد نے ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے, جس میں وفد کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس حکومتی وفد میں وفاقی وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری کے علاوہ کمشنر اسلام آباد, صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ, ہوم سیکرٹری پنجاب, آئی جی پنجاب اور پاکستانی فوج کے حکام شامل تھے. فیض آباد معاہدے میں دیگر مطالبات کے علاوہ نمایاں مطالبہ یہ بھی تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کے خلاف گزشتہ برس نومبر میں فیض آباد دھرنے کے دوران درج کیے جانے والے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے. بظاہر یہی مطالبہ داتا دربار دھرنے کے آغاز کا موجب بھی بنا. فیض آباد دھرنے اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے نتیجے میں املاک کے نقصان پر خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے اس سال عدالت کی جانب سے پہلے 19 مارچ اور پھر 24 مارچ کو وارنٹ جاری کیے گئے تھے. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریک لبیک کے مرکزی رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت دیگر کو عدالت میں عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے رکھا تھا, اور ان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی ٹیمیں روانہ ہونے کی خبر آنے کے بعد داتا دربار دھرنے کا آغاز کیا گیا تھا. داتا دربار انتہائی مصروف شاہراہ پر واقع ہے, اور گزشتہ 6 روز سے اس کے اطراف کی تمام سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے شہری سخت مشکلات کا شکار ہیں. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور صوبہ پنجاب سے اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان, جہاں پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے افغانوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات کریں, اور کہا ہے کہ پاکستان ایسے کسی بھی عمل میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوبہ بلوچستان کے ضلع خاران میں شاہراہوں کے منصوبے کے حوالے سے ایک جلسے سے خطاب کے موقع پر کیا. انہوں نے اس موقع پر سینٹ کے انتخابات میں پیسے کے استعمال کے حوالے سے بھی مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اس جلسے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کے کابینہ کے ارکان موجود نہیں تھے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
وزیراعظم کے دورہ خاران کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. انہوں نے خاران میں جن شاہراہوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا ان میں خاران یکمچ اور خضدار شہزاد کوٹ شاہراہ کے منصوبے شامل تھے. انہوں نے اس خطاب کے دوران افغانستان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. اپنے دورہ افغانستان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کردار افغانستان میں قیام امن کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے اہم ہے.
پاکستان سے زیادہ کوئی ملک نہیں ہے جو افغانستان میں امن چاہتا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو. اس کو انہوں نے بھی قبول کیا کہ جس خلوص سے ہم نے بات کی ہے, جو خلوص ہمیں ان کی باتوں پہ نظر آیا ہے, انشاءاللہ افغانستان میں بھی امن ہوگا اور اس کے اثرات انشاءاللہ آج تک بھی پہنچیں گے.
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنگ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں, بلکہ مسئلے کا حل صرف مذاکرات میں ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ان میں ہر قسم کا تعاون کرنا پاکستان پر لازم ہے. اس موقع پر انہوں نے اگرچہ چیئرمین سینٹ کا براہ راست ذکر تو نہیں کیا, لیکن سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے لگنے والے الزامات پر تفصیل سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ ایک رہنما نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات میں ان کے پارٹی کے اراکین خریدے گئے، لیکن جن رہنما پر انہوں نے ووٹ خریدنے کا الزام لگایا چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں انہی کا ساتھ دیا۔
تو جب چیئرمین سینٹ کی بات آئی تو وہ دونوں اس معاملے پر اکٹھے تھے، خریدنے والا بھی اور جس کے آدمی خریدے گئے دونوں اکٹھے تھے۔ جب الیکشن ہو گیا تو جس کے آدمی بکے تھے اس نے کہا کہ میں نے تو خریدنے والے کا ساتھ نہیں دیا، تو اب خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔
وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے دوران نواز لیگ کے کسی مخالف کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام نے غلط زبان استعمال کرنے والوں کو مسترد کیا ہے۔
گالیاں دینے والے اس حد کو پہنچ گئے کہ ان کی گالیاں بھی ختم ہو گئی لیکن عوام سے کوئی پذیرائی نہ ملی، تو اب کرائے کے گالیاں دینے والے لے کر آئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کے کابینہ کے بعض اراکین خاران میں شاہراہوں کے حوالے سے اس بریفنگ میں موجود تھے جو سرکاری حکام کی جانب سے دی گئی، لیکن وہ اس جلسے میں وزیر اعظم کے ساتھ نہیں گئے جس کا اہتمام نواز لیگ سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے کیا تھا۔ خیال رہے کہ اس سال کے اوائل میں نواز لیگ کی قیادت میں قائم مخلوط حکومت کے خاتمے کے بعد بلوچستان میں جو نئی مخلوط حکومت قائم ہوئی اسے نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں عوام کی نمائندہ حکومت تسلیم نہیں کرتی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان میں سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری نے شہر کی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تمام غیر قانونی عمارتوں اور تنصیبات کو مسمار کر دیں جن کی تعمیر ان جگہوں پر کی گئی تھی جو کہ پارکس اور کھیل کے میدانوں کے لیے مختص کی گئی تھیں۔ اس موضوع کی تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کراچی میں موجود ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ شہر کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔
جی، جو غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہوئی یہ گزشتہ 10 سالوں میں انفراسٹرکچر یہ کھڑا ہوا ہے، جن میں شادی ہال بھی ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہیں، اس قدر کہ بڑی عمارتیں بھی بن چکی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جو گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی اور خاص طور پر جو تفریحی مقامات تھے جہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ خاص طور پر نشانہ بنے ہیں جہاں پر تجاویزات کی گئی ہیں، تو یقیناً شہر اور شہریوں دونوں کا ہی نقصان ہوا ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کہ جو غیر قانونی شادی ہال ہیں ان کو گرانے میں کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی؟
اس سے پہلے بھی کوئی 6-7 ماہ پہلے بھی عدالت کا حکم آیا جس کے بعد کچھ علاقوں میں جو یہ شادی ہال ہیں یہ گرائے گئے تھے، مگر بعد میں کچھ لوگوں نے عدالت سے رجوع کیا اور کچھ سیاسی مصلحت آ گئی درمیان میں، اس وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شادی ہال چونکہ جو اس سے پہلے ایم کیو ایم کی قیادت مسلسل کراچی پر حکمرانی کرتی رہی تھی، بڑی تعداد میں جو شادی ہال تھے وہ بابر گوری اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں ان کے تھے، اس قدر کہ اس میں جو ٹاؤن ناظم ہیں ان کے بھی شادی ہال تھے، تو ان الاٹمنٹ سے لے کر ان کے کاروبار تک سارا ایک سیاسی اثر رسوخ زیادہ تھا۔ تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بعد میں جو رکاوٹیں آئی ہیں اس کے پیچھے بھی سیاسی ہی عوامل ہیں۔
اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو حکم جاری ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟
اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو چائنا کٹنگ شہر میں ہوئی ہے، جو چھوٹے چھوٹے پلاٹ کر کے اور گھر بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ بھی تفریحی مقامات پر، اس پر بھی کوئی 4-5 سال پہلے سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ اس کی پیروی کی، پچھلے دنوں کچھ قدر کاروائی بھی ہوئی تھی اور مگر آگے چل کر یہ کاروائی رک گئی، جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ سیاسی قسم کے جو لوگ ہیں وہ انہیں روکتے ہیں اور ان کے پاس اس قدر عملہ بھی دستیاب نہیں ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر سکیں، اس وجہ سے یہ کاروائی ان دنوں میں بھی رک گئی تھی۔ جو یہاں پر اینٹی انکروچمنٹ سیل بھی موجود ہے اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی موجود ہے، دونوں کے پاس اختیارات ضرور ہیں، مگر ایک تو شہر جو کافی اختیارات میں تقسیم شدہ ہے، سیاسی طور پر تو ہے کہ صوبہ سطح پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور نیچے جو میئرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ یہاں پر 4-5 کنٹرولمنٹ بورڈس ہیں، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، تو یہ جو مشترکہ کوئی لائحہ عمل طے کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی ول اور انتظامی جو کوآرڈینیشن ہے اس کے فقدان کی وجہ سے اکثر ان احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔
اچھا ریاض، یہ بتائیں کہ اس سے عام عوام پر کیا فرق پڑے گا؟
عام عوام پر یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ سرکاری زمین جو عام طور پر اگر فروخت کی جائے تو لوگوں کے کراچی میں جو اپنا گھر لینا ایک بڑا مشکل ہو چکا ہے، پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پراپرٹی کی خاص طور پر سینٹرل سٹی میں پراپرٹی کی جو قیمتیں ہیں کافی بڑھ چکی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر ایک سپریم کورٹ کا یہ حکم بھی موجود ہے جس کے تحت چھ مرلوں سے زیادہ یعنی چھ فلور سے زیادہ بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی. پچھلے دن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کہا, گلشن اقبال اور گلشن گلستان جوہر کی طرف یہ بھی فیصلہ سامنے آیا کہ 120 گز کے اوپر مزید تعمیرات نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر یعنی یقیناً جتنا آبادی کا دباؤ ہے, ایک رہائش کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ویسے رہائشی منصوبے جو بڑے بلڈرز بنا رہے ہیں وہ کسی مڈل کلاس کے کوئی غریب آدمی کے لیے بس کی بات نہیں ہے. تو سرکار اپنی زمین جو ہے وہ کم قیمت پر ان لوگوں کو دے سکتی تھی. اور دوسرا ظاہر ہے کہ شہر میں تفریح مقامات کا پہلے ہی فقدان ہے, اور لوگ زیادہ تر دو تین جو پارکس ہیں یا سی ویو ہیں اس طرف جاتے ہیں, تو ایک یہ بھی نقصان ہے اگر یہ بحال نہیں کیے جاتے.
تفصیل آپ ہمارے ساتھی ریاض ویل سے سن رہے تھے, سیر بھی نبی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, آج تہمینہ قریشی کے ساتھ.
آسٹریلیا میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز 2018 میں آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا ہاکی میچ 2-2 گول سے برابر ہو گیا. ساحلی شہر گولڈ کوسٹ میں ایک انتہائی دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان نے اس میچ کے اختتامی لمحات میں سکور برابر کر دیا. انڈیا کی جانب سے پہلا گول دلپریت سنگھ نے میچ کے 13th minute میں کیا, جس کے 7 minute بعد ہی ہرمپریت سنگھ نے انڈیا کی جانب سے دوسرا گول کر ڈالا. میچ کے 39th minute تک تو بازی انڈیا کے ہاتھ میں ہی تھی, لیکن محمد عرفان جونیئر نے 39th minute میں ہی پاکستان کی طرف سے پہلا گول کر دیا. اس کے بعد میچ کے اختتامی لمحات میں صرف 7 seconds ہی بچے تھے جب علی مبشر نے پینلٹی کارنر پر گول کر کے اپنی ٹیم کو شکست سے بچا لیا. خیال رہے کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان اب تک 2 matches کھیل چکا ہے اور اس کے دونوں ہی میچ برابر رہے ہیں, جبکہ انڈیا کا یہ پہلا میچ تھا. کامن ویلتھ گیمز میں آج ہونے والے دیگر مقابلوں میں انگلینڈ کی ٹیم نے 3 مزید طلائی تمغے حاصل کیے ہیں. اب تک آسٹریلیا 20 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ انگلینڈ کی ٹیم 14 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. اسلام آباد میں کھیلے جانے والے ڈیوس کپ میں پاکستان کو ازبکستان سے 2 singles اور 1 doubles میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے عقیل خان اور اسام الحق قریشی کو ڈبلز مقابلے میں ازبکستان کے ڈینس اسٹومن اور جوربک کریموف نے 6-2 اور 6-4 سے شکست دے دی. سنگلز مقابلے میں ڈینس اسٹومن نے عقیل خان کو 6-1 اور 6-3 سے ہرا دیا, جبکہ دوسرے سنگلز مقابلے میں مزمل مرتضیٰ کو ہمایوں سلطانوف نے 6-3 اور 6-1 سے شکست دی. 7th انڈین پریمیئر لیگ کا پہلا میچ آج ممبئی میں 2-time winners چنئی سپر کنگز اور ڈیفینڈنگ چیمپئنز ممبئی انڈینز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک سپرم بینک نے سپرم عطیہ کرنے والوں سے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وفاداری کے اظہار کا مطالبہ کیا ہے. بدھ کو پیکنگ یونیورسٹی 3rd hospital کی جانب سے وی چیٹ کی ویب سائٹ پر یہ مطالبہ جاری کیا گیا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. نادیہ سلمان.
فلسطین کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جھڑپوں کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس نے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی کو زہر دینے سے متعلق کیس پر بات کرنے کے لیے برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے شمال مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما پر فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے دفاعی حکام کے مطابق فضائی حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے افغان یونٹ کے کمانڈر قاری حکمت ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کے سائبر انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر ہونے والے سائبر حملے میں حکام کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے۔ فیس بک نے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی مہم چلانے والی کینیڈین ڈیٹا کمپنی کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے ملک کے تمام بینکوں کو تنبیہ کی ہے کہ بٹ کوائن، لائٹ کوائن اور پاک کوائن سمیت تمام ورچوئل کرنسی جو بھی ہیں ان کی لین دین کو مشکوک قرار دیا ہے اور اسٹیٹ بینک کو مطالعہ کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ اس موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے صحافی اور تجزیہ کار خلیق کیانی سے بات ہوئی اور سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں اسٹیٹ بینک کو بیان دینے کی ضرورت آخر کیوں محسوس ہوئی؟
دیکھیں، یہ ایک پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق آدھی سے زیادہ جو اکانومی ہے وہ انفارمل اکانومی ہے، یعنی جس میں لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان ایریاز میں زیادہ کرتے نظر آتے ہیں جن کی کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے، جن کا کوئی بکس نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ لوگ بیسیکلی پیسے پارک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس اتھارٹی سے یا جو آفیشل چینل سے ان سے دور رہیں۔ تو پہلے ہوتے تھے، لوگ کرتے ہوتے تھے اپنا پراپرٹی میں یا گولڈ میں یا اس طرح کی جو چیزیں یا ڈالرز میں۔ ایک نئی ایک پروڈکٹ سامنے آئی ہے جس کی طرف لوگوں نے رجوع کرنا شروع کیا، تو ایک بیسیکلی ایک نیا ایوینیو ہے جس کی طرف لوگ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں، چونکہ یہ واحد اس طرح کی ایوینیو ہے کہ جس کی پروٹیکشن کوئی ہے ہی نہیں۔ باقی جو انفارمل اکانومی تھی اس میں چلو اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور تھی، ڈالر تھا تو آپ ڈالر کہیں نہ کہیں ٹریڈ ہو سکتا ہے، تو ایک نئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی لوگ جنریٹ کر رہے تھے۔ تو اس لیے اسٹیٹ بینک کو میرا حالہ خیال آیا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ نہ صرف یہ کہ فارمل اکانومی ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے گی بلکہ انفارمل اکانومی میں بھی اس کو آپ کہیں کلیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ڈوبنے کی صورت میں آپ کو کہیں سے کوئی کمپنسیشن نہیں مل سکتی۔
اچھا، اس کاروبار کا پاکستان میں کتنا بڑا سائز یا حجم ہے، اس بات کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ
کو؟ آج تک اس قسم کا کوئی فارمل اندازہ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں یا کوئی پرائیویٹ کسی نے بھی کوئی ایسٹیمیٹ نہیں کیا۔ ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے جو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی اتنا اچھا ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے جتنا میرا ہو سکتا ہے، لیکن یا آفیشلی آج تک کسی نہ گورنمنٹ نے، نہ اسٹیٹ بینک نے، نہ ایس سی سی پی نے، یا کسی ایون جو پرائیویٹ اکاؤنٹنگ فرمز ہوتی ہیں بعض اوقات وہ اس طرح کے اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس دیتی رہتی ہیں، کسی نے آج تک کوئی نمبر آج تک ایسا سچ کو کوٹ نہیں کیا۔
اچھا، پاکستانی ان کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کیسے کرتے ہیں، ان کو خریدتے کیسے ہیں؟ کچھ مقامی کمپنیوں کے ذریعے یا سب کچھ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے؟
سب کچھ ہڈن ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں اس پہ لوگ بکیز کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی کچھ وہی لوگ جو شاید بک میکر تھے ان سے بینیفٹ لیتے ہیں یا ایٹ ٹائمز کچھ انٹرنیٹ کے تھرو کرتے ہیں، لیکن ایز سچ کو فارمل کو سسٹم نہیں ہے، مطلب یہ ٹوٹلی انفارمل اکانومی ہے، بلیک اکانومی ہے۔
اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقامی کمپنی جو ہے وہ اس میں ڈیل نہیں کرتی؟
ایٹ لیسٹ نون کمپنی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے انفارمل ایجنٹس ہوں گے اور وہ کہیں مطلب ان ناؤن پلیسز کے اوپر ہوتے ہیں۔
اچھا، سائبر کرائم دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر کرپٹو کرنسیز کی خرید و فروخت کو اگر اس میں کوئی فراڈ ہو تو صارفین کو کیا تحفظ حاصل ہے؟
میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی ایز سچ کوئی فول پروف سسٹم تو سامنے اس وقت تک نہیں نظر آیا۔ اس میں جب اس کی پرائس جو گرنا شروع ہوتی ہے اس کا بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اور اگر گین ہوتا ہے تو وہ اس کا گین ہوتا ہے۔ یہ اٹس ٹوٹلی جیسے پونزی اسکیم ہوتی ہیں اس طرح کی چیز ہے، اور اگر آپ کا چھکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو ضائع ہو گیا تو ضائع ہو گیا۔
یہ تھے تجزیہ کار اور صحافی حارث خلیق، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں کا۔ وزیرستان ایجنسی میں شدت پسندی کے دوران جن بچوں نے بمباری اور اظہار خیال پر پابندیاں دیکھیں آج وہ پشتون تحریک کے اہم کردار بن کر سامنے آئے ہیں۔ شوکت عزیز کے پاس کوئی تعلیمی سند نہیں ہے لیکن وہ شاعری اور افسانوں کے دو مجموعے شائع کرا چکے ہیں، جبکہ مقصود محسود جو اسکول میں ترانے گاتے تھے اب افغانستان میں موسیقی میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی عزیز اللہ خان نے ان نوجوانوں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے بیٹھ کر بات چیت کی اور گلوکار شوکت عزیز سے پہلے تو یہ پوچھا کہ بغیر کسی تعلیمی سند کے دو کتابیں تحریر کرنا کیسے ممکن ہوا؟
سند ضروری نہیں ہوتا ہے، علم ضروری ہوتا ہے، مطالعہ ضروری ہوتا ہے، تو میرا خود شوق تھا پشتو ادب سے، تو میں نے مطالعہ کیا وہ بہت سے کتابیں، میرا بس یہی شوق تھا۔ میرے جو دو کتابیں ہیں، پہلا کتاب تو شاعری کا تھا اور اب جو دوسرا کتاب آیا ہے دو سال پہلے وہ افسانے ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جنوبی وزیرستان میں افسانوں کا مجموعہ کسی نے ابھی تک شائع بھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں وہ پہلا بندہ ہوں جو افسانوں کا کتاب پہلی بار شائع کیا ہے۔ میں
نے کچھ سنانا پسند کریں گے اپنی شاعری میں سے یا کچھ افسانوں کی تفصیل ہمیں بتائیں گے آپ؟
ہم نے جو دیکھے ہیں، موت دیکھے ہیں، درد دیکھے ہیں، لیکن وزیرستان یا فاٹا میں میڈیا پہ تو پابندی واضح ہے، تو ادھر جو ہوا وہ دنیا نے اسی طرح نہیں دیکھا جو ہوا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ افسانوں کے ذریعے، شعر کے ذریعے اپنے علاقے کا جو تصویر ہے، جو درد سے بھرا ہوا ہے، اسی پہ کام کیا ہے۔ ستا خاغلی بچی گرزی خل خبر پورے وجنی، مور استالا من کے پٹتی ماں سندر پورے وجنی، کیونکہ تیرے جو بچے ہیں یہ ابھی کھڑے ہیں، جب لوگ کوئی بات کرتا ہے امن کا کوئی اور تو وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور تیرے دامن میں وہ چھپ کے ہمیں موسیقی کے محفلوں کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے میرا گلا کاٹ رہے ہیں۔
وہاں پر تو حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ موسیقی کا کر سکتے، استعمال کر سکتے کہیں؟
وہ جو لوگوں میں خوف پھیلا ہوا تھا، ہم بھی وہاں کے رہنے والے تھے، اسی معاشرے کے تھے، لیکن جو میں نے 2006 سے 2016 تک میں نے وہاں پہ، میں ادھر بھی آ سکتا تھا اس وقت بھی، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ ادھر اب موسیقی پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے یہ کام بہت ہنر سے کی، میں نے لوگوں کو مطمئن کیا، لیکن ادھر ساؤنڈ پہ پابندی تھا، ویسے موسیقی پہ بھی پابندی تھا، تو چپ کے چپ کے گپ شپ میں موسیقی کر رہا تھا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ آپ اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں شاعری کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے، یہی احساسات آج ایک ایسی شکل میں آ گئے ہیں جسے ہم پشتون تحفظ موومنٹ کا نام دے رہے ہیں؟
میں تو یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن البتہ لوگ کہتے ہیں یہ جو تحریک ابھی شروع ہے، میں تو پہلے بھی ترانے گا رہا تھا، بابا مسکول تھا بوزا، بابا مسکول تھا بوزا، بابا مجھے اسکول لے جاؤں، اور پھر اس کے بعد ایف سی آر نہ منظور، ایف سی آر کے خلاف میں نے ترانہ تیار کیا۔ ابھی جو تحریک چل رہا تھا اس سے کچھ دن پہلے جو لانگ مار جا رہا تھا، میں نے ایک ترانہ تیار کیا دا سنگ آزادی دا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس ترانے کا بھی بہت کردار ہے، تو میں ابھی مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو موسیقی میں کام کیا تھا وہ ویسے نہیں کیا تھا، ایک مقصد کے لیے تھا۔ اے زوانان مو قتل کی گی دا سنگ آزادی دا، کورونا مورانی گی دا سنگ آزادی دا،
دا سنگ آزادی دا دا جوان بیڑے ماتی گی دا سنگ آزادی دا،
ہمارے جوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ اور پشتون جو ہے، پشتون آبادی، یہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ اور ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو بازارے ہیں، وہ تو مسمار تو ہو گئے، جو بچے ہیں وہ بھی مسمار ہو رہے ہیں، یہ کیسی آزادی ہے؟
میرا نام مقصود الرحمان ہے اور تحصیل سروے کئی جنوبی وزیرستان سے میرا تعلق ہے، اور ایک یونیٹی کا اور امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جو ہم ترانے اسکول میں گاتے تھے اور اسمبلی ٹائم، تو اس کے حوالے سے میں وہ لیڈ کرتا تھا ہمیشہ اس کو، تو اس حساب سے پھر میوزک کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا، اور کچھ کلچرل روایات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ فنکار کو برا سمجھتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ مونگ پختانہ یو پسندر و باندھی مڑ یو پیرا، اور مونگ پختانہ یو دفنکار نہ بے خیکر کا کہو۔ ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ اس فن سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، بہت ہی لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن فنکار جب اس فن میں آ جاتے ہیں تو اس کو پھر برا سمجھتے ہیں کہ آپ فنکار ہیں، اور اتن بھی سارے لوگ کرتے ہیں تقریباً ہمارے علاقے کے، اور جتنے بھی پشتون بیلٹ ہیں نا ساری اتن کرتے ہیں، اور اس میں ایک میسیج ہوتا ہے یونیٹی کا، تو اگر دیکھا جائے وہ جو ڈھول بجانے والا ہوتا ہے نا اس کو پھر برا سمجھتے ہیں لوگ۔
تو اپنا کوئی گانا ہمیں تھوڑا سا کچھ اسے گنگنا کے بتائیں.
چی دژون لو بیس دوی دسرنو سلپ کر دے چی دژون لو بیس دوی دسرنو سلپ کر دے
وطن کی نگلنو کلپ کر دے.
ہمارا جو بارود بچھی ہوئی زمین ہے اس میں اگر ہم پھول اگائیں تو اسی طرح جو ہمارے اکثر یہاں پہ اس سائڈ پہ بات جاتی ہے کہ ہمارے جو مشران ہیں یا ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں اس میں ہم ایسے لوگوں کو انتخاب کریں جو یہ سمجھتا ہو حالات کی سائڈ سے چل سکتا ہو نا.
ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان بات کر رہے تھے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے دو باصلاحیت نوجوانوں سے. اور اب وقت ہوا ہے شکیل اختر کے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا, آئیے سنتے ہیں.
سلمان خان کو راجستھان کے جودھ پور کے نواح میں 20 برس قبل دو نایاب ہرنوں کے شکار کے جرم میں 5 برس قید کی سزا دی گئی ہے. یہ کالے چنکارا ہرن نایاب نسل کے ہیں اور راجستھان کے ریگستانی میدانوں میں اکثر دکھائی دیتے ہیں. سلمان خان 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے لیے جودھ پور میں تھے. یہ فلم ملٹی اسٹارر تھی. اس میں سلمان کے علاوہ لیڈ رولز میں سیف علی خان, تبو, سونالی بیندرے اور نیلم بھی تھیں. یہ فیملی فلم بہت کامیاب ہوئی تھی. اسی فلم کے شوٹنگ کے دوران سلمان نے مقدمے کے مطابق ہرنوں کو بندوق سے مارا تھا. یہ سبھی ایک جیپ میں سوار تھے اور باقی سبھی اسٹارز پر الزام تھا کہ انہوں نے سلمان کو ہرن مارنے کے لیے اکسایا تھا. یہ ثابت نہیں ہو سکا اور وہ سبھی چھوٹ گئے. سلمان کو سزا ہو گئی ہے حالانکہ وہ ہرنوں کو مارنے سے انکار کرتے ہیں. سلمان پر آرمز ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ چلا. ان پر الزام تھا کہ ان کے پاس جو بندوق تھی اس کا لائسنس ختم ہو چکا تھا. اس میں بھی انہیں 2006 میں ذیلی عدالت نے 5 برس کی سزا دی تھی لیکن بعد میں راجستھان ہائی کورٹ نے انہیں بری کر دیا. کالے ہرنوں کا مقدمہ 20 برس سے چل رہا تھا. اس کا فیصلہ اب آیا ہے. جنگلی حیوانات کے تحفظ کے لیے انڈیا میں بہت سخت قوانین بنائے گئے ہیں. یہ مقدمہ بھی وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت چلا تھا. راجستھان میں ہرنوں اور نیلگائے کے علاوہ تیندوے اور ٹائیگرز بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن غیر قانونی شکار اور کھالوں کی اسمگلنگ کے سبب بڑی تعداد میں ہرن اور شیر مارے گئے. چند برس قبل ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جب ریاست کے کئی جنگلوں میں شیر ختم ہو گئے. ریاست میں جنگلی جانوروں کے غیر قانونی شکار کے درجنوں مقدمات عدالتوں میں برسوں سے پڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سلمان سے پہلے کسی نے چنکارا ہرن نہیں مارا تھا. ریاست میں ہرنوں کو مارنے کے متعدد مقدمات آتے اور جاتے رہتے ہیں اور کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. سلمان کا معاملہ دراصل ہرن کے شکار کا نہیں, بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کا ہے. ٹی وی چینلوں کو ہرنوں میں نہیں سلمان خان میں دلچسپی ہے. ہرنوں کے شکار کا واقعہ 20 برس پہلے پیش آیا. اس کا فیصلہ 20 برس بعد آیا ہے. اس پوری مدت میں سلمان سمیت باقی سبھی ملزموں پر اس مقدمے کی تلوار لٹکتی رہی. 20 برس گزرنے کے بعد یہ مقدمہ اپنی افادیت اور معنویت کھو چکا ہے. 20 برس پہلے پورے راجستھان میں 7 سے 10 ہزار کالے ہرن ہوا کرتے تھے. آج ان کی تعداد 30 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے. دوسرے ہرنوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اب یہ ہرن کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ریاست میں 100-150 سال پہلے تک چیتے ہوا کرتے تھے جو ہرنوں کی تعداد کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے تھے. اب وہ معدوم ہو چکے ہیں. ہرنوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی قدرتی چراگاہیں اب کھیتی کی زمینوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. کئی علاقوں میں ان کا انتظام ایک مسئلہ بن چکا ہے. بہتر ہوتا کہ سلمان کے مقدمے کا فیصلہ واقعے کے 1-2 برس کے اندر نپٹا دیا جاتا. وقت پر فیصلہ ہونے سے سماج کو مؤثر طریقے سے پیغام ملتا. 20 برس بعد فیصلہ آنے سے بدلے ہوئے حالات میں اس فیصلے کا پیغام اپنی معنویت کھو چکا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
آپ شکیل اختر کا ہفتے وار ویڈیو کالم دوسرا پہلو سن رہے تھے. اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو یہ تحریری شکل میں ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اور اب بات کرتے ہیں صحت کے موضوع پر. یہ تو سب جانتے ہیں کہ ورزش کرنے والوں کی چربی کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی چربی آخر کہاں جاتی ہے. تقریباً 150 ڈاکٹروں, غذائی ماہرین اور ٹرینرز نے اس سوال کا غلط جواب دیا. تو اس کا جواب ہے کیا, یہی جاننے کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ساتھی اور آج کے سروین کے ایڈیٹر جاوید سمر کو. جاوید, سب سے پہلے تو اس کی تفصیل بتائیں کیا ہے یہ.
جیسا کہ آپ نے کہا غزنفر, کہ یہ ایک سوال تھا جو کہ ایک تحقیق میں اٹھایا گیا اور یہ ظاہر ہوا کہ بیشتر لوگوں کو اس سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا. ہم یہ سب جانتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ چربی کم ہوتی ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن وہ چربی جاتی کہاں ہے. یہ حالانکہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو غذائی ماہرین ہیں, جو ٹرینرز ہیں, ان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جاتی ہے.
अच्छा, तो ये 150 डॉक्टर्स में से 147 डॉक्टरों ने इसका जो है वो गलत जवाब दिया, ये तो बड़ी तश्वीश की बात है।
जी हाँ, लेकिन
डॉक्टर्स को भी नहीं पता।
लेकिन सवाल ये है कि वाकई वो जाति कहाँ है, तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो सवाल उनसे पूछे गए वो ये थे, तीन उनको ऑप्शंस बताए गए कि क्या वो चर्बी जो है वो तवानाई और गर्मी में तब्दील हो जाती है, या पट्ठे और मसल्स जिसे कहते हैं उनमें तब्दील हो जाती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन के उड़ जाती है। तो बेशतर लोगों
ये तीन थे,
ये तीन ऑप्शन थे।
अच्छा।
और बेशतर लोगों ने जवाब दिए, जैसा कि आपने कहा 150 में से 147 ने, उन्होंने कहा कि चर्बी या तो गर्मी में और तवानाई में तब्दील हो जाती है या पट्ठों में तब्दील हो जाती है। लेकिन असल जवाब जो है वो ये है कि चर्बी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील होती है, और ये जब तब्दील होती है तो फिर जिस्म से बाहर कैसे आती है उसके बारे में ये बताया गया कि ज़्यादातर जो हम सांस लेते हैं, जब फेफड़े हमारे काम करते हैं और हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अपने जिस्म से, तो उसमें वो चर्बी निकल जाती है, और कुछ जो बाकी हिस्सा होता है चर्बी का वो पानी की सूरत में या फुजले की सूरत में हमारे पेशाब, पसीने और दीगर तरीकों से बाहर आ जाता है। तो ये है असल बात।
जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सब बताने का। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बॉलीवुड राउंड अप सुनवाएंगे। सैर भी नबी जारी है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव,
रईम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब वक्त हुआ है बॉलीवुड राउंड अप का, नुसरत जहां के साथ।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
क्या इश्क था जो बाई से रुसवाई बन गया, क्या इश्क था जो बाई से रुसवाई बन गया, यारों तमाम शहर तमाशाई बन गया।
आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा।
बिन मांगे मिल गए मेरी आँखों को रत जगे, बिन मांगे मिल गए मेरी आँखों को रत जगे, मैं जब से एक चांद का शैदाई बन गया।
कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा।
आदाब, कैसे हैं आप? सनीचर की शाम है और आपका और मेरा हिस्सा, और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड राउंड अप। आज सुनिएगा कि मनोज बाजपेयी तब्बू को प्यार से क्या कहते हैं, तब्बू को किस तरह की फिल्में पसंद हैं, और डायरेक्टर अहमद खान को बागी 2 कैसे मिली।
अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया।
फिल्म बागी 2 ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान कहते हैं कि तेलुगु फिल्म शरणम का रीमेक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था।
यू नो दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट थिंग, बिकॉज़ इफ यू सी शरणम, साजिद भाई ने बोला अहमद ये शरणम देखना आउटस्टैंडिंग है, अगर तू डायरेक्ट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। तो मैंने बोला यार इतनी बड़ी बात, बोले ये मेरी नेक्स्ट होगी किक के बाद, और बोले तू मेरा भाई है तेरे को मैं अपना कलेजा दे रहा हूँ, ये कोई और डायरेक्टर को नहीं दे रहा हूँ। आई सॉ द फिल्म यार, मैं डर गया, वो पिक्चर में एक थप्पड़ भी नहीं है। हैव यू सीन शरणम? उसमें एक लाफा भी नहीं है। ऐसे ये बागी ऐसे बनेगी? तो इससे अहमद, बहुत महंगी फिल्म है, बहुत महंगी में खरीदी है, 1,08,00,000 का मैंने फिल्म खरीदा हूँ और फिल्म बनी 1,08,00,000 में। ऐसे साजिद भाई क्या कर रहे हो? इसेड इसकी स्टोरी एंड स्टोरी वॉज ऐसे स्टोरी जबरदस्त है। बोले अभी इसमें सोच, देखो 100 करोड़ का एक्शन डालना।
तुमसे दूर आशिया बसाने लगे।
इसी हफ्ते तब्बू और मनोज बाजपेयी की फिल्म मिसिंग भी रिलीज हुई है। तब्बू और मनोज पहले भी साथ काम कर चुके हैं। मनोज तब्बू को तबन कहकर बुलाते हैं। तो मनोज भाई, तबन के साथ तजुर्बा कैसा रहा?
वो इसलिए भी अच्छा था क्योंकि तबन जो है हमारी बहुत पुरानी दोस्त है, तो बहुत सारे मौकों पे ये जो है वो ज्यादा तंग नहीं करती थी मुझे। और अनु कपूर जी बहुत कम में मान जाते हैं तो कुल मिलाकर यही तीन कैरेक्टर हैं फिल्म में जो आपको देखने को मिलेंगे, और एक रिजॉर्ट के एक होटल के अंदर की पूरी कहानी।
तबन जी, मेरा मतलब है तबू जी, गोलमाल में कॉमेडी के बाद अब मिसिंग जैसी फिल्म की अब बात है। वैसे खुद आपकी पसंद क्या है?
गोलमाल टाइप की फिल्में वैसे भी कम बनती है। मुझे तो कॉमेडी फिल्म का एटमॉस्फेयर मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन फिल्में मैं ड्रामा एंजॉय करती हूँ।
कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया।
आज हम बात कर रहे हैं तकरीबन 200 फिल्मों में लीड रोल करने वाले अदाकार जितेंद्र की, जो बॉलीवुड में 1960 से लेकर 90 के दहाई तक छाए रहे। जितेंद्र बतौर हीरो सबसे लंबी इनिंग खेलने वाले एक्टर्स में शामिल होते हैं।
अरे एक आँख मारूं तो पर्दा हट जाए, दूसरी आँख मारूं कलेजा कट जाए, दोनों आँखें मारूं तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए।
आज के इस प्रोग्राम में आप जितेंद्र के साथ बीबीसी के पुरानी गुफ्तगू की कुछ झलकियां सुन सकेंगे। सबसे पहले सुनिए कि इंडस्ट्री में इतनी बुलंदियों तक पहुंचने वाले जितेंद्र का बचपन कैसा था।
देखिए, मैं जिंदगी के पहले 19 साल उस गिरगाम में बिताए, उस चाल में बिताए जहां मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी स्ट्रगल, मेरा पूरा वो दौर जहां तक मैं कॉलेज में गया, वो सब वहीं से शुरू हुआ। और वहीं पे मैंने मेरे जो इन्फेंट ईयर्स होते हैं, जिसे कहते हैं ग्रोइंग ईयर्स, जो भी इम्प्रेशन लाइफ का था वहीं से मिला।
अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश।
यूँ तो जितेंद्र फिल्मों में नकली ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे, लेकिन फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश हमेशा से ही उनके दिल में मचलती रहती थी, और वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब भी हुए। 1964 में उन्होंने वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों से डेब्यू किया। तो इस फिल्म के लिए उन्हें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी?
नहीं नहीं, स्ट्रगल बिल्कुल नहीं किया मैंने। वो जिसे जो सुनते हैं ना कि लोग इतनी तकलीफें उठाते हैं, दर बदर जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और बाकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके करियर में आते हैं, मेरे करियर में अभी आते गए, पर लेकिन उस पिक्चर के बाद, गीत गाया पत्थरों के बाद, ऊपर नीचे होता रहा पर सिलसिला मेरा चलता रहा।
गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने।
1967 में फिल्म की कामयाबी ने उनके करियर को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिल्म कारवां, हम जोली, संजो और औलाद जैसी फिल्मों ने उनके करियर को चार चांद लगाए। इसके बाद 80s में मावाली, हिम्मत वाला और जाने दुश्मन भी उनकी कामयाब तरीन फिल्में रही। जितेंद्र ने फिल्मों से शोहरत, इज्जत और पैसा बनाया, लेकिन जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो कैसा लगा?
मुझे पहली तनख्वाह मिली थी 100 रुपए, तो मुझे याद है कि मैं कैंटीन का बिल देना था 8 रुपए, मैंने वो 8 रुपए नहीं दिए, मैं दीवार फांद के गया और आई वॉन्टेड टू, मैं मेरे पिताजी को पूरे पैसे उनके हाथ में रखना चाहता था, तो मैंने 10-10 के 10 नोट थे, उस जमाने में ये नोट 10 के नोट बहुत मोटे चौड़े होते थे, ऐसे पंखे की तरह फैलाकर मेरे फादर के हाथ में रखे। एंड आई वॉन्टेड टू सी हिज फेस, एंड ही वॉज सो हैप्पी फॉर मी, एंड ही वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे मेरे बेटे की पहली इनकम है जो मेरे हाथ में रख रहा है।
मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
जितेंद्र की एक्टिंग अपनी जगह, लेकिन उनका डांस स्टाइल बिल्कुल यूनिक था और लोग उन्हें जंपिंग जैक कहा करते थे। तो क्या ये डांसिंग स्टाइल जितेंद्र ने खुद बनाया था?
देखिए, हकीकत तो ये है कि मैं बहुत बड़ा तोता सिंह हूँ। मतलब आई एम एज गुड और एज बैड एज माय कोरियोग्राफर। मेरे डांस मास्टर जितने अच्छे होते थे, अच्छी मूवमेंट देते थे मुझे करने को, वो मैं करता था। तो उन्होंने जो भी मुझे बनाया जाए, आज मैं अपने आप को डांसिंग स्टार नहीं समझता, बट मेरे कोरियोग्राफर्स ने मुझसे नाच कराकर मुझे एक डांसिंग स्टार का खिताब दे दिया।
अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है।
जितेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी श्रीदेवी और जयप्रदा के साथ हिट थी और जिंदगी में शोभा उनकी स्कूल टाइम गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिल्म गहरी चाल और बारिश के दरमियान हेमा मालिनी के साथ उनकी नजदीकियां पढ़ने लगी। बहरहाल हालात ने पलटा खाया और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से, जबकि जितेंद्र ने शोभा से शादी कर ली।
ज्यादा बातें नहीं करूंगा उसके बारे में। हम दोनों एक दूसरे को आज 50 साल से जानते हैं, 52 साल से, 52 इयर्स। मैं जब सेहरा में एक्स्ट्रा था तब से जानता हूं इनको, एंड शी वाज अ लिटिल किड, मैं भी छोटा ही था, लेकिन इतना साथ, मेरी इतनी अजीब किस्म के नेचर को कैसे बर्दाश्त किया, आज कभी मैं सोचता हूं तो हैरान होता हूं कि आजकल के बच्चे इतने टॉलरेंट है नहीं। शोभा में ये खूबी कहाँ से आई जो उसने मुझ जैसे इंसान को इतने सालों तक टॉलरेट किया, मैं उसका इतना आभारी हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तभी हो सकता है जो कोई बंदा किसी और बंदे को बेहद प्यार करे। आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू हर, शी इज माई जान, माई लाइफ।
जितेंद्र ने अपने करियर में ज्यादातर हिट फिल्में दी और एक लंबे अरसे तक हीरो के किरदार निभाते रहे, तो इस सफर का कोई खास लम्हा या खास बात याद है उन्हें?
देखिए, मोमेंट्स तो पर्सनल लाइफ में, तो मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं लंदन में था तो मुझे खबर मिली कि एकता पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई, मेरे कान मान सब लाल हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो एक एक्साइटिंग मोमेंट था।
हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ठा गया।
शोभा और जितेंद्र के दो बच्चे हैं, तुषार कपूर और एकता कपूर। आज एकता एक कामयाब प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो एकता की कामयाबी पर उनके पापा को कैसा महसूस होता है?
मुझे तो नहीं मालूम था ये क्या करने वाली है। मेरी तो लाडो है, माय फर्स्ट बॉर्न, मेरी छोटी सी गुड़िया, आपको बता नहीं सकता हूँ इतना प्यार दिया इस लड़की ने मुझे। When she was small also, मुझे छोड़ती नहीं थी, मतलब कार में बैठो तो मेरी गोद में बैठती थी। तो मेरी इतनी लाडली बेटी, आई कांट बिलीव शी इज सो रिस्पॉन्सिबल, सो वंडरफुल।
हमेशा की तरह बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल रिलीज हुई है।
चावला को 50,000 लगेंगे।
कौन चावला?
चावला तुम्हारे बारे में सब जानता है। ब्लैकमेल खेलेगा ना?
कौन क्यों है?
ब्लैकमेलर को गोली मारने के लिए।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से पूछते हैं कि उन्हें फिल्म कैसी लगी।
ब्लैकमेल, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एक पति है जो उबाऊ जिंदगी से थक चुका है। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ उसके बेडरूम में सो रही है, तो वो बहुत ज्यादा जो शॉक्ड होता है और वो शॉक किस तरह से उसको उभरने की कोशिश करता है, ये फिल्म ब्लैकमेल इसके बारे में है। फिल्म शुरुआत जैसे मैंने कहा अच्छी हुई थी, लेकिन ब्लैकमेल में सिर्फ अगर कुछ देखने लायक है तो वो इरफान खान है। मैं ब्लैकमेल को 5 में से 2.5 दूंगा।
पिक्चरों में देखा है, एंड में ना तुम जैसे ही सीरियल किलर निकलते।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। कैसा लगा आपको हमें जरूर लिखिएगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई बातों और मुलाकातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
नुसरत जहां का बॉलीवुड राउंडअप अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट bbc.com पर आकर इसे सुन सकते हैं। सरवीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। सरवीन के आज के एडिटर थे जावेद सुमरो और प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे पॉल मेसन। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक। غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پڑھتے رہیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے نادیہ سلمان.
فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جھڑپوں کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. جرمنی کے شہر منسٹر میں پیدل چلنے والوں پر وین چڑھانے کے واقعے میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق ڈرائیور نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا ہے. روس نے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی کو زہر دینے سے متعلق کیس پر بات کرنے کے لیے برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کی درخواست کی ہے. شام کے دارالحکومت دمشق کے شمال مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما پر فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے. افغانستان کے دفاعی حکام کے مطابق فضائی حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے افغان یونٹ کا کمانڈر قاری حکمت ہلاک ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.